الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دروس شریف پڑھ لیجئے سب حضرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ڈیڑھ ماہ کی غیر حاضری کے بعد آج آپ سے گفتگو کے لیے حاضر ہونے پر دلی مسرت اور راحت محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ نو نومبر کو ہمارے ہاں اقبال ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے علامہ مرحوم نو نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے علامہ اقبال مرحوم ان درد مند اور بیدار مغز مسلم مفکرین میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کے حقیقی مسائل کا ادراک کرتے ہوئے اسے بیدار کرنے کی بھرپور کوشش کی امت کو اس کی ثقافتی روحانی اور ملی اقدار سے آگاہ کرنے میں اپنی شعری صلاحیتیں صرف کیں پھر زمانے کی رفتار کو گرفت میں لیتے ہوئے اس کے تقاضوں کو اپنی دینی روایات کے مطابق پورا کرنے کے لیے امت کو بھرپور درس دیا اقبال کی شاعری میں مسلمانوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے خودی اور خود اعتمادی کو جلا بخشنے امن عالم اور عالمی سطح پر بلا امتیاز سماجی انصاف کا پیغام نمایاں ہے کلام اقبال میں ایک اور بات جو بہت نمایاں ہے وہ ہے عصر حاضر کے تہذیبی معرکے میں مسلمانوں کی درست سمت کی طرف رہنمائی. آج کی گفتگو کا یہی موضوع ہے. یہ بڑا حساس موضوع ہے. مجھے یقین ہے آپ ہمیشہ کی طرح گزارشات پر توجہ دیں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں, تہذیبوں کا تصادم یا کلیش آف سویلائزیشن کی ترکیب دور حاضر کی پیداوار ہے. قدیم تہذیبوں میں مصری, ایرانی, یونانی, بابلی, ہندی اور عربی تہذیبیں نمایاں ہیں, لیکن فرانس میں رینیسان یا جدیدیت کی تحریک کے بعد تہذیبوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. نمبر ایک, وحی الہی کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والی تہذیب, یعنی وہ تہذیب کہ جس کی بنیاد وحی الہی ہے, جس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے زندگی گزارنے کے بنیادی اصول و ضوابط وضع کرنے کا حق انسان کے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کو, اور انسانوں کی طرف بھیجے ہوئے رسول ان اصولوں کو بیان کرنے کے مجاز ہیں. جبکہ دوسری قسم انکار وحی پر مبنی تہذیب ہے, جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان اب عقلی لحاظ سے چونکہ بالغ ہو چکا ہے, لہذا اسے کسی خارجی رہنمائی یعنی وحی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی. چنانچہ وحی الہی اور اس کے ذریعے سے معلوم ہونے والے اصول و ضوابط اس تہذیب میں بے حیثیت یا ثانوی حیثیت اختیار کر گئے, اور تمام میٹافیزیکل یا مابعد طبیعاتی نظریات, مثلا تصور الہ, کانسیپٹ آف ریالٹی, تصور حیات, تصور آخرت یعنی جزا و سزا کا عقیدہ ناقابل تسلیم قرار دے دیے گئے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلی تہذیب کو تہذیب نبوی یا تہذیب اسلامی کہا جانے لگا, جبکہ دوسری تہذیب کو چونکہ اس کے ماننے والے اور اس کو تسلیم کرنے والے زیادہ تر مغرب میں تھے, تہذیب مغرب کہا جانے لگا. گویا دو ترکیبیں سامنے آئیں, تہذیب نبوی اور تہذیب مغرب. میرے بزرگوں اور دوستو, تہذیب کا لفظی معنی کانٹ چھانٹ یا تراش خراش کے ہیں. اگر ہم پودوں کی تراش خراش کرتے ہیں تو اسے تہذیب اشجار یا پودوں کو سنوارنا یا مہذب بنانا کہلاتا ہے. جبکہ لٹریچر میں تہذیب سے مراد کسی قوم کے وہ بنیادی افکار و نظریات ہیں، کسی قوم کے وہ بنیادی افکار و نظریات ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ قوم اپنے طرز زندگی یعنی رہن سہن کے طور طریقے وضع کرتی ہے۔ میں پھر دہرا دوں کہ تہذیب سے مراد کسی قوم کے وہ بنیادی افکار و نظریات ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ قوم اپنا طرز زندگی یعنی رہن سہن کے طور طریقے وضع کرتی ہے۔ اس طرز زندگی کو اس قوم کا کلچر یا ثقافت کہتے ہیں۔ ثقافت کے لفظ کی 100 سے زیادہ ڈیفینیشنز اور تعریفیں کتب میں ملتی ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ثقافت کے لفظ کو گانے بجانے اور ساز و آواز یا طاؤس و رباب کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب ہم کسی ملک میں اپنا ثقافتی طائفہ بھیجتے ہیں تو اس میں تعلیمی یا فنی ماہرین نہیں ہوتے بلکہ گویے اور سازندے جاتے ہیں۔ حالانکہ گانا بجانا کسی قوم کی ثقافت قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ اس کے رہن سہن کے طور طریقے بنیادی طور پر اس کی ثقافت کہلاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وحی الہی پر مبنی تہذیب کے بانی انبیاء علیہم الصلات والتسلیمات رہے۔ اور خاتم الانبیاء والرسل سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو طرز حیات دیا ہے اور جس کی عملی مثال خود نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات کی ذات کریمہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور آپ کا قائم کردہ جماعت صحابہ کرام پر مشتمل اسلامی معاشرہ ہے۔ اس تہذیب میں عقائد، ایمانیات، تکافل اجتماعی پر مبنی یا کفالت اجتماعی پر مبنی معاشرت، عبادات، معاملات، اخلاق، امور سلطنت، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق چلانے کے لیے سیاسیات اور اللہ کے حقیقی اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جہاد کے ضابطے واضح طور پر متعین کر دیے گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آیت البر، اس آیت میں یہ ساری چیزیں اجمالی طور پر اور پورے قرآن کریم اور سرمایہ حدیث میں تفصیلی طور پر ان کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ جبکہ انکار وحی پر مبنی تہذیب، انکار وحی پر مبنی تہذیب یا تہذیب مغرب میں انسانوں کے خالق اور پروردگار کو، انسانوں کے خالق کی منشا اور اس کی مرضی کو، اس کی ہدایات اور تعلیمات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے خود انسان کو الہ کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ اگر تہذیب نبوی کا کلمہ ہے تو لا الہ الا الانسان تہذیب مغرب کا کلمہ ہے۔ چنانچہ تہذیب مغرب میں وہی درست ہے جسے انسانوں نے مل کر درست قرار دیا ہے۔ جرمنی میں جرمن ایتھک کمیٹی نے یہ قرارداد پاس کی کہ اگر ایک بھائی اپنی بہن سے شادی کرنا چاہے تو یہ ان کا حق ہے. آخر دوسرے جانور بھی تو ایسا کرتے ہیں, اور انسان بھی ایک پلیئر سیکنگ اینیمل ہے یا لذت کا متلاشی ایک حیوان ہے. اسی تہذیب کے نمائندہ پارلیمنٹ کے ممبران نے کثرت رائے سے یہ فیصلہ دیا کہ اگر دو ہم نسل افراد باہمی جنسی تسکین کے لیے ملاپ کریں, یعنی ہومو سیکسل یا لیزبین بننا چاہیں, تو اس میں کوئی اخلاقی برائی نہیں. اسی غلیظ ترین نظام زندگی کے بارے میں علامہ مرحوم نے کہا تھا, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور فرمایا, فساد قلب و نظر, فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف. اللہ اکبر. مدنیت, سویلائزیشن, روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف. اور کیا خوبصورت بات کہی کہ اگر رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید. روح میں اگر پاکیزگی نہیں ہے تو یہ تین چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. کون سی؟ ضمیر پاک. ضمیر پاک ہو, خیال بلند ہو, ذوق لطیف. اور فرمایا, تو نے دیکھا نہیں تہذیب مغرب کا نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک. میرے بزرگوں اور دوستو, محدود وقت کے پیش نظر اگر ہم تہذیب نبوی یا تہذیب اسلامی کا تہذیب مغرب سے کمپیریزن اور تقابل کریں تو نمایاں طور پر جو تصویر ابھرتی ہے, میری درخواست ہے کہ آپ ذرا اس پر توجہ دیں. پہلی چیز, تہذیب اسلامی کا ایک تصور الہ ہے یا تصور حقیقت ہے, کانسیپٹ آف ریالٹی, اور وہ یہ ہے کہ معبود برحق, مقتدر اعلی اور حاکم حقیقی اللہ تعالی کی ذات ہے جو انسانیت کا کریٹر ہے, اور ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں. وہی لائق عبادت ہے. لا الہ الا اللہ, وما امروا الا لیعبدوا اللہ. لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس طرح اللہ کی عبادت کریں کہ مخلصین لہ الدین, عبادت اسی کے لیے خاص رکھیں, حنفاء یکسو ہو کر, ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ, نماز کی پابندی کرے, زکات دیا کرے. وذالک دین القیمہ, یہی دین قیم. جبکہ تہذیب مغرب میں الہ کا درجہ انسان کو حاصل ہو چکا ہے, اسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کے تحت جسے چاہے حلال قرار دے اور جسے چاہے حرام قرار دے, جسے چاہے درست قرار دے اور جسے چاہے نادرست قرار دے. وہ خواہش نفس کو پورا کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہے. اس سوچ کے تحت خواہش نفس تہذیب مغرب میں معبود کا درجہ حاصل کر چکی ہے. قرآن نے اس سوچ کا ذکر ان الفاظ میں کیا، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کی حالت نہیں دیکھی جس نے دیکھی ہے جس نے اپنا الہ اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے، یعنی جو جی میں آتا ہے آزادانہ طور پر علمی فکری اور عملی لحاظ سے اسے اختیار کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، خواہش نفس کے مقابلے میں وحی الہی یا نبوی رہنمائی کو کوئی حیثیت نہیں دیتا. وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس غلط روش کی سزا کے طور پر باوجود اس کی سمجھ بوجھ کے اسے گمراہ کر دیا ہے، یعنی خواہش نفس کی پیروی نے اس کے اندر قبول حق کی صلاحیت اور استعداد کو کمزور کر دیا ہے. اس نے حق کو سنا اور سمجھا بھی ہے مگر خواہش نفس کی پیروی میں اندھا ہو چکا ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ حِجَابًا. ایک بات. دوسری بات، تہذیب نبوی کا ایک تصور حیات ہے، کانسیپٹ آف لائف، اور اس میں معیار حق و باطل وحی الہی، جبکہ تہذیب مغرب میں حق و باطل کے لیے معیار یا پیمانہ عقل کو قرار دیا گیا ہے. اور سن لیجئے میرے بزرگوں اور دوستو، عقل کا ظرف محدود اور ہر عقل کا پیمانہ دوسرے سے مختلف ہے، جبکہ تہذیب اسلامی کی تمام باتیں الحمدللہ عقل صالح کے معیار پر پوری اترتی ہیں، کیونکہ انہیں عقل کلی کے حامل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، عقل کلی کے حامل. کچھ عقائد ماورائے عقل ہو سکتے ہیں لیکن خلاف عقل نہیں، جبکہ محض عقل کی بنیاد پر وضع کیے جانے والے قوانین کبھی دائمی اور حتمی قوانین کی شکل اختیار نہیں کر سکتے. یوں سارا نظام علم و عمل مسلسل بحران کا شکار رہتا. تیسری بات، تہذیب اسلامی کا ایک تصور آخرت ہے، اور وہ مرنے کے بعد دنیاوی زندگی میں کیے گئے اعمال کی جزا و سزا پر یقین رکھتا ہے. یہ تہذیب یقین رکھتی ہے. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ سب سے آخر میں قرآن کریم کی نازل ہونے والی آئے کریمہ یہ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرتے رہو اس دن سے جب تم نے پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر انسان کو اس کی کمائی کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا. وهم لا يظلمون، کسی کی حق تلفی نہیں. ونزع الموازين القسط ليوم القيامه، ہم قیامت کے روز میزان عدل قائم کریں گے. فلا تظلم نفس شيئا، اور تمام لوگوں کے اعمال کا وزن اس طرح سے کریں گے کہ کسی جان پر ظلم اور اس کی حق تلفی نہیں کریں گے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے وہاں حاضر کر دیں گے. یا بُنَيَّا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکم اثقال حبت من خردل، اگر تیرا کیا ہوا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، فتکم فی صخرت، اسے کسی چٹان میں رکھ دیا گیا، او فی السماوات او فی الارض،
یا آسمان کی وسعتوں اور زمین کی پہنائیوں میں اسے دفن کر دیا گیا، یا تبح اللہ، اللہ اس کو بھی لے آئے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اور وان الساعۃ آتیۃ، قیامت نے آ کر رہنا ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وان اللہ یبعث من فی القبور، اور اللہ اٹھائیں گے ان سب کو جو قبور میں. جبکہ تہذیب مغرب میں دنیا ہی سب کچھ ہے، یہی مکافات عمل کی جگہ ہے، اور انسان اپنے کیے پر کسی کو جواب دے نہیں ہے، بلکہ رائے قائم کرنے اور کوئی بھی عمل کرنے میں، رائے قائم کرنے اور کوئی بھی عمل کرنے میں مکمل طور پر آزاد، مادر پدر آزاد. قرآن نے اس سوچ کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے، وقالوا، وہ یہ کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری زندگی بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اس دنیا کی حیات کے علاوہ کوئی حیات نہیں، نموت ونحیا، ہم اسی میں مرتے ہیں جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، زمانے کی گردش ہمیں ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. سورہ انعام کے الفاظ ہیں، سورہ انعام میں ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 29 میں، وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، بس جینا کہیں اور نہیں ہے، صرف یہی دنیا کا جینا ہے، اصل جینا یہی جینا ہے، اور دوبارہ ہم زندہ ہو کر نہیں اٹھائے جائیں. اور اللہ نے کیا خوبصورت بات اگلی آیت میں فرمائی، فرمایا ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، کاش کہ تم دیکھتے جب یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور اللہ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، بتاؤ جو کچھ میں نے اور میرے رسولوں نے کہا تھا آج سچ ہے یا نہیں. سارے کہیں گے بلا وربنا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمیں اے پروردگار تیری قسم ہے یہ سچ ہے. اللہ فرمائیں گے اب اس سچ کو تسلیم کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں، فذوقوا العذاب بما کنتم تکذبون، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو تم انکار کرتے تھے اس کا نتیجہ آج بھگتو. اسی تصور آخرت کی وجہ سے دونوں تہذیبوں کے ماننے والوں کے رویے بالکل مختلف ہوتے ہیں، بشرطے کے ماننے والے ہوں. میرے جملے پر غور کیجیے، رویے تب مختلف ہوتے ہیں جب دونوں، جب تہذیب اسلامی کے ماننے والے واقعتاً اسے ماننے والے. اسی طرح تہذیب اسلامی میں عبادات کا پورا نظام موجود ہے، جس کے نمایاں ارکان نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی عبادت ہے. حضور نے فرمایا بیوگان اور مسکین کے لیے کوشہ رہنے والا انسان مسلمان، ضرورت مند بیوگان اور ضرورت مند یتیموں کے لیے کوشہ رہنے والا مسلمان، اللہ کے ہاں وہی درجہ پاتا ہے جو دن میں روزہ رکھنے والے اور رات کو ساری رات تہجد میں کھڑے ہونے والا پاتا ہے. جبکہ تہذیب مغرب کے نمائندہ معاشرے میں چرچ ویران ہو چکے ہیں، مسلمان انہیں خرید کر مسجدیں بنا رہے ہیں. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، تہذیب اسلامی میں حلال اور حرام کی واضح حدود متعین اور احکام مقرر ہیں، جبکہ تہذیب مغرب میں سب کچھ جائز ہے، کوئی قدغن نہیں لگائی گئی. اسی طرح سمجھیے، مسلمان پارلیمنٹ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی، چاہے 100% ممبران قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف کسی ضابطے کو درست قرار دینا چاہیں اس کا حق انہیں نہیں ہے. جبکہ تہذیب مغرب کے پرچارک ملکوں میں پارلیمنٹ اکثریتی رائے سے مردوں کے ساتھ مردوں کی شادی کا بل بھی تالیوں کی گونج میں پاس کرتی ہے. اب جس طرح میں آپ کو زیادہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ بات اب شروع ہو رہی ہے. تہذیب نبوی کا ایک تصور اقدار ہے, کانسیپٹ آف ویلیوز. مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بنیادی قدریں عطا فرمائیں, محنت اور قناعت. محنت, مسلسل محنت, کام کام اور کام, اور قناعت. جبکہ مغرب کے سرمایہ دارانہ استہزالی نظام نے دو بنیادی قدریں کی نمایاں کی ہیں, ایک ہے حرص اور دوسرے ہے ہوس. اور مغرب کی ساری محنت کا دائرہ کار ان دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, اگرچہ مغربی تہذیبی اثرات قبول کرنے والے حضرات کے ہاں ایمانیات اور عقائد اسلامیہ کو مشکوک بنانے اور قرآن و سنت سے اعتماد اٹھانے کی کوششوں کا اثر دکھائی دیتا ہے, لیکن عام مسلمان الحمدللہ بہت حد تک ان اثرات سے محفوظ ہیں. وہ توحید باری تعالی پر یقین رکھتا ہے, وہ رسالت محمدیہ پر پختہ یقین اور ایمان رکھتا ہے. البتہ زندگی کا ایک پہلو ایسا ہے جس کی طرف میں نے اس کی خاص توجہ آپ کی چاہتا ہوں. اس میں مسلمانوں کی اکثریت مغرب کی تہذیب کا منفی رنگ اور اثر قبول کر چکی ہے یا تیزی سے کر رہی ہے. چنانچہ مسلم معاشروں میں بہت بڑی تبدیلی اس حوالے سے آ رہی, اور وہ پہلو ہے اخلاقی اصول کا. مسلمانوں کا ایک تصور اقدار ہے, کانسیپٹ آف ویلیوز, اس کو مجروح کیا جا رہا ہے. مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے درمیان تصادم کا نظریہ دراصل اخلاقی اصول و ضوابط میں فتح اور شکست کا نظریہ ہے. ہم ان اخلاقی اصولوں کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے ریاست کے انتظام کے حوالے سے ضوابط اور اصول, اور دوسرا ہے خاندانی نظام کے حوالے سے اصول و ضوابط. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں محض مغربی تہذیب پر نقد ہمارا مقصود نہیں, ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ریاست کے انتظامات کے حوالے سے مغرب نے جو بنیادی اصول اختیار کیے اور اپنائے ہیں اور جن کی پاسداری کی وجہ سے آج دنیا پر وہ حکمرانی کر رہا ہے, ان اصولوں میں نمایاں طور پر ریاستی قانون کا احترام ہے, عدل و انصاف کا اپنے ملکوں کی سطح تک بول بالا کرنا ہے, مساوات اور باہمی اتحاد ہے, یورپی یونین وغیرہ, سادگی ہے. وہاں کے حکمران اپنے ملکوں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں, شہریوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں, دیانت اور امانت کا پاس ہے, وعدے کا لحاظ ہے, سچائی ہے, ریاست کا پیسہ قومی امانت سمجھا جاتا ہے, عوامی ٹیکسز سے جمع شدہ دولت میں بددیانتی نہیں کرتے, انسانوں کے بحیثیت انسان شخصی حقوق کا ان کے ہاں بڑا لحاظ ہے. جو ریاستیں اپنے نظام کو ان اصولوں کی بنیاد پر قائم رکھتی ہیں وہی پرامن اور آج کی دنیا میں عملاً کامیاب ریاستیں کہلاتی ہیں. آج مغرب اپنی مادی ترقی کی وجہ سے نہیں, ان ریاستی اخلاقی اصولوں کی پاسداری کی وجہ سے دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے. لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان ریاستی اصولوں پر ذرا نگاہ ڈالیے کہ کیا ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دستور حیات قرآن حکیم نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی ہیں؟ کیا قانون کا احترام اور عدل و انصاف قرآن نے نہیں سکھایا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا. اسامہ تم سفارش کرتے ہو اگر اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اس کا بھی ہارٹ کٹ جاتا. انسانی مساوات کا درس ہمارے دین سے زیادہ کس نے دیا ہے؟ سادگی کی تعلیم، عہد کی پاسداری، اوفو بالعہد سچائی، دیانت و امانت، شخصی حقوق کی پاسداری. حضور کے پاس ایک شخص آتا ہے، میری بیوی مجھ سے الگ ہو گئی، آزاد ہوئی، اسے آزاد کر دیا گیا، الگ ہو گئی، میں اسے بہت چاہتا ہوں، آپ مہربانی کیجئے اس سے سفارش کر دیجئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو تمہارا شوہر تمہیں بہت پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارو آئندہ بھی. تو اس نے کہا حضور آپ حکم دیتے ہیں یا سفارش کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں حکم تو نہیں دے رہا، میں تو سفارش کر رہا ہوں. وہ جانتی تھی کہ سفارش قبول نہ کرنے میں اسلام نے اسے آزاد رکھا ہے، نہیں مانی بات. یہ مغربی تہذیب کا وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے وہاں سے پلٹنے والے افراد اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن سنیے، اخلاقی اصولوں کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق خاندانی نظام سے ہے، اور اس میں وہ روایات ہیں جنہیں اسلام نے دائمی اقدار قرار دیا ہے. مثلا انسانی رشتوں میں جنسی تعلق کے حوالے سے کچھ حدود اور قیود ہیں جن کو ہم قرآن میں، قرآن کی اصطلاح میں محرمات کہتے ہیں. کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کن کن عورتوں سے کو جنسی نیت سے محض چھونا حرام ہے. اللہ اکبر، کچھ حدود و قیود ہیں. اسی طرح حیا، یہ دائمی اسلامی قدر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ، لوگو ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے، وہ خلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ عز و جل اذا اراد ان یهلک عقدا نزع منه الحیا، جب اللہ تعالی کے ہاں کسی انسان کی ہلاکت کا فیصلہ ہوتا ہے تو حیا اس کے اندر سے نکال دی جاتی ہے. حضور نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر سے حیا نکل جائے پھر جو چاہے کرتا. پھر حضور نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. اذا رفع احدهما رفع الاخر، اگر ایک نکل جائے تو دوسرا بھی نکل جائے. میرے بزرگوں اور دوستو، تہذیب اسلامی میں حیا ہمیشہ رہنے والی قدر ہے، جبکہ تہذیب مغرب میں ایسی اخلاقی قدریں، بلکہ کوئی بھی قدر دائمی نہیں ہے. ان کے ہاں یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اور ضرورت کے تحت ویلیوز بدلتی رہتی. تہذیب مغرب نے مسلمانوں کو فتح کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی حلاوت کو نکالنے کے لیے سب سے زیادہ زور مسلمانوں سے ان کی حیا والی روایت اور ویلیو کو نکال باہر کرنے پر صرف کیا ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر سے حیا نکل جائے پھر تو جو چاہے کرتا ہے. لہذا حیا کو ختم کیا جائے، تاکہ پھر ہر برائی کو لوگ ہر برائی کو کرنا لوگوں کو عیب نہ لگے نہ محسوس ہو. اور حیا کے خاتمے کے لیے بے لباسی کو خوب رواج دیا جائے. بے لباسی جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا فرمایا ہے آج بھی ہے کہ نسل انسانی میں حیا کی قدر کو قائم رکھنے کے لیے لباس ضروری ہے. کون سا لباس؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, اے نسل انسانی کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. ینزع عنہما لباسہما کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا اور اس کا پہلا حربہ یہ تھا کہ ینزع عنہما لباسہما, ان سے ان کا لباس چھینا. بے حیائی شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے, لباس بے لباس کر دینا. اور انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, شیطان کی تو وہ مان کر چلتے جو بے ایمان ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا, جب بے حیائی کو رواج دیتے تو کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمارے باپ دادا کی روایات میں سے, وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا, اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ, آپ انہیں بتائیے کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اسی طرح حیا کو ختم کرنے کے لیے اس سیکولر سوچ کو عام کیا گیا کہ عورت محترم ہے, محترم ہے, لیکن اداکاری اور ماڈلنگ کرتی ہوئی وہ بے حیائی کی انتہا تک بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ آرٹ اور فن کی ضرورت ہے. سرمایہ دارانہ نظام نے دولت کے حصول کے لیے حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی تمام حدوں کو گراتے ہوئے یہ سوچ پیدا کی ہے کہ پیسہ کمانا ہے جہاں سے بھی آئے اور جیسے بھی آئے, کیسے اور کہاں سے اس کا کوئی لحاظ نہیں. جبکہ حضور نے فرمایا, تہذیب اسلامی کہتی ہے کہ قیامت کے دن اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکے گا انسان جب تک اس سے یہ پوچھا نہ جائے کہ مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پر کیا. من این اکتسبہ وفیما انفق, چنانچہ اب ہمارے معاشرے میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی محنت سے بعض این جی اوز کے ایجنڈے کی تکمیل پر صرف ہونے والے سرمایہ کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا میں بیٹھے ہوئے بعض دہریا اور ہوس پرستوں کی شب و روز کی کوشش کے نتیجے میں یہ سوچ عام ہو چکی ہے کہ حیا اس وقت تک بہتر ہے جب تک مال کمانے میں رکاوٹ نہ ہو. چنانچہ مال کمانے کے لیے بے حیائی کا سہارا لینا کوئی عیب نہیں. اربوں روپے رکھنے والے اپنی فیکٹریوں اور کارخانوں اور ملوں کی پروڈکٹس دنیا میں متعارف کرانے کے لیے ننگی عورت کا سہارا لے رہے ہیں. ان میں اور اس بازار میں بیٹھے ہوئے دلال میں صرف یہی فرق ہے کہ وہ چھوٹی سطح پر یہ کام کر رہا ہے, یہ بڑی سطح پر کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر ضروری طور پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوک پینے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان گلیمر تلاش کر کے بچوں کو لڑکے اور لڑکیوں کو نچایا جائے تب آدمی کوک پی سکے گا ورنہ نہیں پی سکے گا؟ کیا شریف نیک اور دیندار گھرانوں کی فیکٹریوں سے تیار شدہ گھی تب ہضم ہوگا جب مرد اور عورتیں کھانے کے دوران ڈانس کریں گی؟ تب ہضم ہوگا؟ موبائل فون میں کیمرے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اچھے اچھے گھرانوں کی بچیاں اور بچے مخلوط مجالس قائم کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے؟ کیا شراب مہیا کیے بغیر شادی کی تقریب باوقار نہیں ہوگی؟ جبکہ حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ اس دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا جہاں شراب کا دور چل رہا ہے. معلوم ہوا مقاصد کچھ اور ہیں. امت کو بے دین بنانا مقصود ہے، اپنے طرز حیات کو ان پر مسلط کرنا مقصود ہے، جبکہ قرآن نے یہ کہا ہے. میں نے شروع میں آیت پڑھی وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق اور حق کے پیروکاروں نے ان کی خواہشات کی پیروی شروع کر دی لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ ان میں ہے بگاڑ پھیلے گا. اور دیکھ لیجئے پوری امت اس وقت بگاڑ کا شکار. حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے. اور علامہ مرحوم نے کہا تھا، کیا خوب بات کہی، تقلید کی یورپ پہ، تقلید کی یورپ پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. میں کیوں کہوں، میں کیوں کہوں مجھ کو گلا تجھ سے ہے، تو نے آگے بڑھ کر ان کے جام کو ہاتھ میں لیا ہے. اگر ہم اقبال کو مرشد مانتے ہیں تو پھر ہمیں اقبال کی بھی ماننی ہوگی. ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. اگر اقبال کو ہم مرشد مانتے ہیں تو ہمیں اقبال کی ماننی ہوگی. اقبال نے کہا تھا، وہ فرما گئے ہیں یہ بات، کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور فرمایا، سوال کیا مجھ سے سوال کیا، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار. حضرت علی ہجویری کا نام لیتے ہو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہو، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا نام لیتے ہو، لیکن ان کا طرز حیات اس سے بیزار ہو چکے ہو. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اور امت کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے فرما گئے تھے بمصطفیٰ برساں خیشرا، کہ دی ہمعوس گربعون رسیدی تمام بول عبیس، آگے پلٹ کر مصطفیٰ کا دامن تھام لے. اس لیے کہ دین سارا یہی ہے، اگر اس سے تو ہٹ گیا تو پھر سوائے بول حبی کے کچھ بھی نہیں. اللہ ہمیں توفیق عمل دے.